أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.
انشاءاللہ دعا کے بعد ہمارے معزز مہمان شیخ العزیز حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. انشاءاللہ دعا کے بعد حضرت مختصر نصیحت فرمائیں گے. سب ازاد سے شرکت کی درخواست ہے. اور انشاءاللہ آئندہ کل سے فجر کی نماز 5:15 کو ہوا کرے گی. انشاءاللہ فرام ٹمارو فجر صلاۃ ول بی 5:15. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم ات نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، بزرگان ملت، عزیزوں اور بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع کر کے رکھے اور عمل وہ کرے جو مرنے کے بعد اسے کام آئے. ہوشیار اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور وہ عمل کرے جو مرنے کے بعد کام آئے. اور وہ شخص بے وقوف ہے، کمزور ہے، عاجز ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے. اتبع نفسہ ہواہا، اپنے نفس کو خواہشات کا غلام بنا دے، جو خواہش ہو اس پر عمل کرنے لگے. وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر آرزوئیں باندھے، تمنائیں کرے. دو جماعت کا تقابل فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک جماعت کو آپ نے سمجھدار اور ہوشیار، عقل مند قرار دیا، اور ایک جماعت کو ناکارہ، بے وقوف، کم عقل قرار دیا. اور مدار کس پر ہے؟ دونوں کے درمیان فرق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی جس کو نفس کہتے ہیں، جو خواہشیں کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، طلب کرتا ہے. کچھ خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور کچھ خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کو پورا نہیں کرنا ہے. علماء نے دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، کچھ حقوق نفس ہیں، کچھ حظوظ نفس ہیں. حقوق نفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نفس کے کا حق کیا ہے؟ بقدر ضرورت سونا، بھوک لگے تو کھانا دینا، پیاس لگے تو پانی دینا، سردی گرمی سے بچانا، تکلیف سے محفوظ رکھنا، غم اور خوشی کے موقع پر غم کی چیزوں سے آدمی کو بچانا، یہ وہ ہیں جن کو حق کے نفس کہنا چاہیے اور اس کو پورا کرنے کا حکم ہے. اور حضور نفس وہ ہیں کہ جو اس کی ضرورت نہیں ہے، محض خواہش ہے. تو حضور نفس سے اسے محروم نہیں، اسے محروم رکھنا ہے، روکنا ہے، اور حقوق نفس کو ادا کرنا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں، یہ ایران کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، یہ انصاری ہیں. ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ یعنی مہاجرین کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا, اس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا. اچھا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے انصار نے ایسی بے مثال قربانی پیش کی کہ حقیقی بھائی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتا آدمی جو انہوں نے اپنے ان بنائے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, اور اس کو زندگی بھر انہوں نے باقی رکھا. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی, اچھا بعد میں کیا ہوا, جب فتوحات ہوئی ہیں, زمینیں ہاتھ میں آئی ہیں, باغات ہاتھ میں آئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو بھی زمینیں دی ہیں, مکانات دیے ہیں, یہ اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے. ورنہ اس کے پہلے ساری ذمہ داری ان کے انصاری بھائیوں کی تھی. تو بعد میں ایک وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی میں آیا کہ چلو اپنے بھائی ابو الدرداء سے ملاقات کرائیں. ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہیں, لیکن ان کی اہلیہ ام الدرداء بڑی خراب حالت میں تھی, معمولی پھٹے پرانے کپڑے, میلی کچیلی شکل, یعنی ایک شادی شدہ عورت کو جس طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے, مناسب لباس, مناسب شکل صورت, وہ نہیں تھی. ذہن میں رہے کبھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. پردہ کا حکم سن 6 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوا ہے تو ولیمہ کے موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی تھی, اس کے پہلے پردہ کا حکم نہیں تھا. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ کیا حالت بنا رہے, پوچھا انہوں نے بھابھی کیا شکل بنا رکھی ہے آپ نے, کہ لے کیا کروں, کس کے لیے زینت کروں, تمہارے بھائی صاحب کو مجھ سے تو کوئی مطلب ہے نہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات بھر نماز پڑھتے ہیں. اچھا, تو تھوڑی دیر بعد حضرت ابو الدرداء تشریف لے آئے, دن کا وقت تھا, کھانا سامنے آیا, کہا کھاؤ, کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں, آپ کھائیے, میرے ساتھ کھائیے, نفلی روزہ تھا, ان کا روزہ کھلوا دیا, کہ میرے ساتھ کھانا کھائیے. اور اس کے بعد رات ہوئی تو ان کے سونے کے لیے بستر لگا دیا آرام کرنے کے لیے, اور کہا میں تو چل رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے, تو میں گھر میں جائیے, تشریف لے جائیے اندر, وہ میں تو نماز نہیں, گھر میں جائیے. ان کو گھر میں بھیجا بیوی کے پاس. جب آدھی رات ہوئی خود بھی اٹھے اور ان کو بھی آواز دی, وہ بھی اٹھے, انہوں نے بھی تیاری کی, نماز پڑھی. صبح کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے. انہوں نے شکایت کی کہ حضرت دیکھے بھائی صاحب نے کل پہلے تو میرا روزہ توڑوا دیا, اور رات کو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں, زبردستی مجھے گھر میں بھیج دیا. عارف میں صدق سلمان, سلمان نے صحیح کیا. ان نلی نفس کا علیہ کا حقن و ان نلی زوجی کا علیہ کا حقن و ان نلی زوری کا علیہ کا حقن و ان نلی جسدی کا علیہ کا حقن و ان نلی عینی کا علیہ کا حقن فآتی کل لذی حقن حق ہوں. فرمایا تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. یہ ہے حق کے نفس. ہم روزانہ روزہ رکھیں گے, کبھی بغیر روزے کے نہیں رہیں گے, نفس کا کیا حال ہوگا, جسم کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو سال میں ایک مہینہ کا روزہ فرض قرار دیا ہے. نفل روزہ رکھنا ہو فرمایا مہینے میں 3 روزہ رکھ لو, ایام 20 کے رکھ لو, 13, 14, 15, یا ایک پہلے عشرے میں, ایک دوسرے عشرے میں, ایک آخری عشرے میں, اور رکھنا چاہتے ہو ہفتے میں 2 رکھ لو, ایک پیر کو ایک جمعرات کو. لیکن یہ کہ نا ہم تو ہمیشہ روزہ رکھیں گے, منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی عمل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ روزانہ روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نماز پڑھتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان پر پابندی لگائی کہ نہیں, مہینے میں 3 روزہ رکھنا ہوگا. کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہے, مجھے اس کی ذات سے زیادہ کی طاقت ہے, کچھ بڑھا دیجئے, کچھ اجازت دے دیجئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محدود کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس میں اضافہ کروا رہے ہیں. آخر کار اصرار کر کے, درخواست کر کے انہوں نے اتنا منظور کرا لیا کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار کی اجازت دے دیجئے, اور قرآن 3 دن میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دیجئے. آپ نے اجازت دے دی, زندگی بھر اس کی پابندی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی دیر تک حیات رہے. بوڑھے ہو گئے تھے, نبھ نہیں پاتا تھا, کبھی ایسا ہوا کہ طبیعت متحمل نہیں ہے, ہمت نہیں پڑ رہی ہے روزہ رکھنے کی, لیکن الٹرنیٹ ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار. تو اب کسی دن اگر روزہ رکھنے کا دن پڑ رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ پائے تو آگے جو غیب تھا اس غیب کو ختم کر دیتے تھے, یعنی پھر 3 روزہ مسلسل رکھتے تھے. کہتے ہیں یار کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نفس کی مخالفت کرنے کا حکم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خواہش کی مخالفت کی جائے. بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھائیں گے, کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی مخالفت کرنی ہے. پیاس لگی ہے پانی نہیں پئیں گے, نفس کی مخالفت. نیند کا تقاضا ہے سوئیں گے نہیں, نفس کی مخالفت, نہیں منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس پر نیند غالب آ جائے تو سو جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کرنا چاہے اور اس کی زبان سے بد دعا نکل آئے, اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ میں کیا بول رہا ہوں. اس لیے کہ نیند جسم کی ایک ضرورت ہے, بھوک لگے تو کھانا جسم کی ایک ضرورت ہے. اسی کو ہمارے بڑوں نے, علماء نے دو لفظ سے تعبیر کیا, ایک حقوق نفس ہیں, ایک حضوظ حرز نفس, نفس کی تمنا, نفس کی خواہش, بس اچھا اچھا کھانا ملنا چاہیے, حرام حلال کی پرواہ نہیں, مال آنا چاہیے, دولت آنی چاہیے, جائز طریقے سے آئے ناجائز طریقے سے آئے, یہ حرز نفس ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن طلب کسب الحلال فریضت بعد الفریضہ, انسان کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں, بال بچے ہیں, خود اپنی ضرورت ہے, تو حلال کمائی کے لیے محنت کرنے کو فرض بھی قرار دیا گیا ہے. حلال حرام کا امتیاز کر دیا, ایسے کماؤ گے تو حلال ہوگا, ایسے کماؤ گے تو حرام ہوگا. حلال طریقہ اختیار کرو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وہ چیز ہے جہاں آپ نے فرمایا کہ ہوشیار وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے, قابو میں رکھے, کون سا طریقہ جائز ہے وہ اختیار کریں گے, کون سا طریقہ ناجائز ہے اس کو چھوڑیں گے, حلال کو اختیار کریں گے, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اسی طریقے سے اپنے نفس کی وہ خواہشات, وہ ضرورتیں جس جو اس کا حق ہے ان کو ہم انجام دیں گے, اور جو اس کا حق نہیں ہے, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, جی نہیں چاہتا اٹھنے کو, سردی بہت ہو رہی ہے, چلو بعد میں قضا کر لیں گے, اس کو اس سے روکنا ہے, نہیں, اذان ہو گئی ہے مسجد میں جانا ہے, جماعت سے نماز ادا کرنی ہے. حق کے نفس ادا ہو چکا, رات کو سو لیے نا, وہ حق کے نفس تھا. اب جب وہ نفس روک رہا ہے کہ مسجد میں مت جاؤ, چلو یہیں وضو کر کے نماز ادا کر لو, یا تھوڑی دیر اور سو لو پھر اٹھ کے قضا کر لینا, اس میں نفس کی مخالفت کرنی ہے. دو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں, ایک تو ہمارے اندر ہوا رکھی ہے جس کو ہوائے نفس کہتے ہیں, اور ایک خدا اللہ کی ہدایت. جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہے, اور جو ہوائے نفسانی کی پیروی کرے گا وہ ناکام ہے. تو یہی چیز دیکھنے کی ہے, اور اس کا معیار کیا ہے؟ شریعت, سنت, دین, کہ شریعت نے ہمیں کتنی گنجائش دی ہے, اس گنجائش تک اپنی خواہشات کو پورا کرنا اس کی اجازت ہے. اور جہاں گنجائش نہیں ہے, جہاں روک لگائی گئی ہے, وہاں نفس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ, نفس کو تابع رکھے. اچھا اس کا ایک معنی اور بیان کیا گیا، اپنے نفس سے حساب طلب کرے، محاسبہ کرے، فلا کام کیوں کیا. جیسے اپنے بچے سے، اپنے ملازم سے، اپنے ورکر سے، اسٹاف سے جواب طلب کرتے ہیں نا، فلاں کام کیوں کیا، دیکھتے ہیں کہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، غلطی کرتے تو ڈانٹتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں. تو نفس کو بھی اپنے تابع کر کے رکھے، اس سے حساب لیتا رہے، اس سے جواب طلب کرے، فلاں کام کیوں کیا، یہ نہیں کرنا تھا. پھر اس کے مناسب اگر ضرورت ہو تو سزا دے. اور سزا کیا ہے؟ نفس کو اس کی مرغوبات سے روک دینا. فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھل گئی تھی، اس کے باوجود تم اٹھے نہیں، ٹھیک ہے تو آج چائے نہیں ملے گی، ناشتہ نہیں ملے گا، بھوکا رہنا پڑے گا. اچھا کل سے پڑھ گے، نہیں جب کل سے پڑھو گے تو کل سے چائے ملے گی. تو ایک دن دو دن اگر اس کی مرغوبات سے اس کو روکا تو اگلے دن وہ خود جگائے گا، چلو فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لو تاکہ وقت سے ناشتہ تو مل جائے، چائے تو مل جائے. تو نفس کے کم سے محاسبہ کرنا، غلطی پر ٹوکنا، اور اگر غلطی پر غلطی ہو تو اس کی سزا دینا. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ فرماتے تھے کہ آدمی اگر یہ چار کام کر لے تو بہت محفوظ رہے گا. صبح اٹھنے کے بعد اپنے نفس سے معاہدہ کرے، نفس کو پابند کرے، دیکھ پورا دن پڑا ہوا ہے، کوئی کام غلط نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیماری نہیں کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کو پابند کرے، جیسے اپنے نوکر کو، ملازم کو آدمی ہدایت دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اپنے نفس سے ایک معاہدہ کرے کہ ٹھیک ہے کوئی کام غلط نہیں کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا کام ہے مراقبہ. مراقبہ کے معنی نگرانی کرنا، یعنی معاہدہ کر لینے کے بعد اس نفس کو آزاد نہیں چھوڑا ہے بلکہ نگرانی کر رہے ہیں کہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں، صحیح عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. جہاں غلط لائن پر جانے لگے فوراً اس کی نکیل پکڑ کے اس کو روکے. پہلا عمل کیا ہوا؟ معاہدہ. دوسرا مراقبہ. اور جب دن بھر کا کام کاج کر کے فارغ ہو جائے تو شام کو بیٹھ کر محاسبہ، اپنے نفس سے حساب طلب کرے، ہاں صبح تک کیا کیا کیا، کون سا کام کرنے کا تھا جو تم نے نہیں کیا، اور کون سا کام نہیں کرنے کا جو تم نے کیا، حساب طلب کرے، محاسبہ کرے. اور جب محاسبہ کر لے اور اس کی غلطیاں سامنے آئے تو معاقبہ، سزا دے اس کو. وہ سزا یہی ہے کہ بھوک بہت لگی ہے، آج مغرب اور عشاء چھوٹ گئی ہے، چلو کھانا کھا لیں تو پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے. نہ، کھانا نہیں ملے گا، پہلے نماز ادا کرو. معاقبہ. تو پہلا عمل معاہدہ، دوسرا مراقبہ، تیسرا محاسبہ، اور چوتھا معاقبہ. روز کا روز اگر اپنا حساب کتاب صحیح کرے گا، اگلے دن نئی زندگی شروع ہوگی. خود کرنا ہے. تو ایک معنی حدیث پاک کا یہ بھی بیان کیا گیا، الکیس من دانا نفسہ، جو اپنے نفس سے محاسبہ کرے، حساب طلب کرے کیا 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 نہیں کیا. اور وعمل الما بعد الموت، اور عمل وہ کرے جو موت کے بعد کام آئے. یہ تو ہے، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار قرار دے رہے. سمجھدار وہی نہیں جو صحیح کام کرے، اپنے نفع والا کام کرے، نقصان سے بچائے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور وہ آدمی ناکام ہے، عاجز ہے، جو نفس کو اس کی خواہش کے تابع کر دے، پیچھے لگا دے، یعنی اس کی تمیز کیے بغیر کہ کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے، جو جی چاہے وہ اس کو کر لے، جس چیز کی خواہش ہے اس کے پیچھے چل پڑے. وہ تمنا علی اللہ، اور آرزوئیں باندھے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے والا. اور دعائیں اور خواہشات کیا ہیں؟ جنت الفردوس میں مال انبیاء و صدیقین و شہدائے و صالحین. ارے وہ کرنا ہے تو اس کا عمل بھی کرو, کوئی طریقہ بھی اختیار کرو, ملے گا تو اللہ کے فضل سے ہی, لیکن راستہ تو چلو. جس منزل پر پہنچنے کی تمنا کر رہے ہو دعا کرو, اس راستے پر چلو تو صحیح. چل رہے اس راستے پر اور دعا کرو اس راستے کی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں فارسی کا شعر کہا ہے, ترسم نرسی بکاب عرابی کی راہ کے می روی ب ترکستان است, ترسم نرسی بکعبہ اے عرابی کی راہ کے می روی ب ترکستان است. فرماتے ہو گاؤں والے مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچ سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس راستے پر تو جا رہا ہے تو ترکستان کو جاتا ہے, تو چلے ترکستان کے راستے پر کہ اے اللہ مجھے کعبہ پہنچا دے. یہ ہے ادبا نفس و ہوا و تمنا علی اللہ. تمنا تو بڑی اونچی ہے, دعائیں تو بڑی اونچی ہے, خواہشات اللہ سے مانگنے کی بہت اونچی اونچی ہیں, لیکن راستہ وہ اختیار نہیں کرتے. جو دنیا دار اسباب ہے ملے گا سب اللہ کے فضل سے, مگر اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے, جنت کی طلب ہے تو کچھ کوشش بھی کرو, اللہ کی رحمت چاہیے تو رحمت حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. الگ یہ بات حقیقی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسیعت, ان رحمتی غلبت علی غضبی, میری رحمت غضب کے اوپر غالب ہے. اور وسیعت رحمتی کل شعین, میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. لیکن راستہ کیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو رحمت کی دعا مانگو تو نیکوکاری کا راستہ بھی اختیار کرو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رحمتی وصیت کل شیء, کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے, ہر چیز کی اس کے اندر کشادگی ہے, تو شیطان اور ابلیس کو محروم کیوں کر دیا گیا؟ وہ اگر اللہ سے رحمت مانگتا ہے تو اس کو بھی اس کو مغفرت ملنی چاہیے. فرما آگے پڑھو, آگے کیا ہے؟ فسأكتبها للذین, میں حافظ نہیں, ذرا پڑھیے, للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ. میری رحمت میں کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا حال ہے, اس میں گنجائش 100 آدمی کی ہے, مگر جو آدمی دروازے میں داخل ہوگا وہی نہ اس میں آئے گا. گنجائش تو ہے اس میں, لیکن کوئی باہر کھڑا ہوا ہے کہتا بھائی اس میں گنجائش تو ہے تو میں کہاں اس میں ہوں. بھائی تم اس میں آنا چاہے تو دروازے سے داخل تو ہو. تو رحمت میں کشادگی بہت ہے, لیکن اس رحمت میں آنے کا راستہ اختیار کرو. ان رحمتی وصیت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون, میں اس کو لکھوں گا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں, زکوٰۃ دینے والے ہوں, فلاں فلاں کام کرنے والے ہوں. اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ناکارہ ہے, عاجز ہے, کہ جو کام تو کرے اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا, مغفرت سے محرومی والا, اور تمنا کرے کس چیز کی؟ رحمت و مغفرت کی, کشادگی کی, برکت کی. من ادبا نفسہ ہوا و تمنا علی اللہ. تو اگر رحمت چاہتے ہو, مغفرت چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, برکت چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, تو کوشش کرو اس راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. یہ دو معیار عطا کیے گئے ہیں. اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا شمار سمجھدار لوگوں میں ہو, بے وقوفوں میں, نادانوں میں, عاجزوں میں نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا معیار بتلا دیا ہے کہ نفس کے تابع بن کے مت رہو, بلکہ نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھو. میں نے بتلایا نا کہ حقوق نفس اور حضوظ نفس دونوں کا فرق بھی رہنا چاہیے. ہر خواہش کی مخالفت کرنا نہیں ہے. ایک جاہل پیر مسجد کے اندر معتکف تھا, اب جو کمرے اس کے حجرے میں جائے اس کے پردے میں ملاقات کرے بدبو آتی تھی, کہ حضرت کیا بات ہے اتنی بدبو کیوں ہے؟ کیا نفس کی مخالفت کر رہا ہوں؟ کیا کر رہے ہو؟ بلی کا پاخانہ لے کے اپنے سرانے رکھ رکھا تھا, اس لیے کہ جی چاہتا ہے خوشبو کو تو مجھے اس کی مخالفت کرنی ہے, بدبو رکھ رکھی ہے. اس جاہل نے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رکھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو جی چاہے بس ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے. شریعت نے جو معیار دیا ہے, سنت نے جو گنجائش دی ہے, جتنا نفس کا حق ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے. حق سے محروم کریں گے ظالم بنیں گے, جیسے دوسرے کا حق ادا نہ کرنے والا ظالم ہے, اپنا حق ادا نہ کرنے والا بھی ظالم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عبد ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہدایت دی تھی کہ روزہ بھی رکھا کرو, افطار بھی کیا کرو, سویا بھی کرو اور عبادت بھی کیا کرو, آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا. کیا لم تفل نفحت نفس کا وغارت عینوں کا, آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی, جسم تمہارا لاغر ہو جائے گا, اس کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے. تو حقوق نفس کو ادا کریں گے لیکن ہر خواہش کو آگ بند کر کے پورا نہیں کریں گے. اور اس کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے, علماء کی صلحاء کی صحبت اختیار کریں, ان کی باتیں سنیں, دینی کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ لوگ اللہ والے اللہ تک جو پہنچے ہیں تو کیسی زندگی گزار کے پہنچے ہیں, ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. اسی لیے تو قرآن میں فرمایا گیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ اختیار کرو. سچوں کے ساتھ اختیار کرنا اس میں بھی ہے کہ جو راستہ وہ چل رہے ہیں اس راستے پر چلو. یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر, جب 3 صحابی غزوے میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رکھا گیا, اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کی جو آیت نازل ہوئی ہے اسی میں یہ آیت بھی تھی. کچھ منافقین تھے جو بلا کسی عذر کے غزوے میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے. انہوں نے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے اعذار پیش کر دیے, یا رسول اللہ وہ گھر میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی, گھر محفوظ نہیں تھا, ہم جا نہیں پائے. آج چلو جو تم کہتے ہو اس کو مان لیتے ہیں. لیکن 3 صحابہ نے سچ بولا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر ہمیں نہیں تھا, ہماری غفلت تھی کہ ہم شریک نہیں ہو سکے. تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا. 50 دن کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت یہ آیت نازل ہوئی, اس میں یہ بات بھی تھی کہ سچوں کا ساتھ اختیار کرو, سچ بولو, آزمائش آئے گی اس کو برداشت کرو لیکن سچ کا ساتھ اختیار. تو سچوں کا ساتھ اختیار کرنا کس چیز میں؟ عمل کے اعتبار سے. تو ہمارے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پاک باز اور سچے صادق العمل صادق القول نیک لوگوں کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں, ان کی صحبت اختیار کریں, ان کی باتوں کو سنیں اور ان کی ہدایات کے مطابق عمل کریں. ہر شخص کے اوپر قرآن تو نازل نہیں ہوتا, براہ راست اللہ کی طرف سے ہدایت تو نہیں آتی, لیکن جو شریعت ہمارے سامنے موجود ہے جس پر عمل کر کے بزرگوں نے اللہ تک پہنچنا اپنے لیے آسان کیا, ان کے راستے کے اوپر چلیں گے تو ہم فرق کر لیں گے کون سا کام کرنے کا کون سا کرنے کا نہیں ہے, کس چیز میں نفس کی مخالفت کرنی ہے, کس چیز میں نفس کو اس کا حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل حق کی جماعت سے وابستہ کر رکھا ہے, ان کے دامنوں سے جوڑ رکھا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے یہ گجراتی جو بھائی ہیں ان کے اوپر میں حافظ مولانا عبدالرحیم صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جانا ہوا ہے جہاں کے بارے میں سنا, مساجد مدارس اور دینی خدمات جس علاقے میں ہیں وہاں بھی اور وہاں رہ کر پوری دنیا میں اور خاص طور سے غریب ممالک کے اندر جو دینی خدمات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے. اور پھر ہر ایک کا کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق ہے, کسی خانقاہ سے تعلق ہے, کسی ادارے سے تعلق ہے, کسی مدرسے سے تعلق ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ راستہ حفاظت کا ہے, اس میں دین بھی محفوظ رہے گا, ایمان بھی محفوظ رہے گا, عقیدہ بھی محفوظ رہے گا, اور اگر آدمی بالکل آزاد ہو جائے اس کے لیے خطرات ہیں. میں بڑوں سے یہ بھی درخواست کیا کرتا ہوں کہ بھائی اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں, ان کو آزاد نہ چھوڑیں. سوشل میڈیا میں ان کو جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں, یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر کس کے لیکچر آتے ہیں، بیانات آتے ہیں، سب وہ سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کون سی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پر نظر ہونی چاہیے. فتنوں کا زمانہ ہے، بڑی گمراہیاں پھیل رہی ہیں، تو اللہ نے ہمیں بچایا ہے، ہمیں بڑوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اپنے آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلی و صحابی و بارک و سلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. اللہم آت انفسنا تقوها و زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا. اللهم قنا عذابك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنيه والهدى. يا الله ہماری جماعتوں کو قبول فرما، يا الله ہماری صبح کو بخیر فرما، يا الله تو نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، تیرا کرم ہے. يا الله ہماری حاضری کو بھی قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و تلاوت کو قبول فرما. اے اللہ پورا دن اپنی طاعت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام و مشتبہ سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں، اے اللہ تو نے ان کو ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن مالک تو ہے. اے اللہ ان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.